بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اوپن ٹاک کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، گفتگو چل رہی ہے توسل کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ نے کچھ پروگرام دیکھے جس میں مقدماتی گفتگو کی گئی تھی، لیکن آج سب سے اہم گفتگو ہے، آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے مذاہب اسلامی ہیں جو توسل کے قائل ہیں اور اپنی زندگی میں توسل اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہ کون سا ایک مذہب ہے جو توسل کی مخالفت کرتا ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر ہم گفتگو کو اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں جس میں ایک رپورٹ دیکھیں گے اور اس میں آپ کے نظریات بیان کیے گئے ہوں۔
کچھ لوگ توسل کا انکار کیوں کرتے ہیں؟
اصل میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو لفظ توسل کے معنی سے ہی واقف نہیں ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو لفظ توسل سے واقف ہیں مگر وہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے بغض و حسد کی بنیاد پر وسیلے کا انکار کرتے ہیں، ورنہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی تم وسیلہ اختیار کرو۔
کچھ لوگ، جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں اور اپنے علم کے اعتبار سے، وہ توسل سے انکار اس لیے کرتے ہیں جو وہابیت اختیار کیے ہوئے ہیں اور اہل بیت طاہرین کے معتقد نہیں ہیں، ان پہ اعتقاد نہیں رکھتے اور ان سے وسیلہ بھی اختیار نہیں کرتے، تو وہ اپنے کم علم کی وجہ سے یا گمراہیت ہونے کی وجہ سے توسل سے انکار کرتے ہیں۔ اور جیسا ہم دیکھتے ہیں، پوری کائنات میں صفحہ ہستی پر کچھ ہی افراد وہ ہوں گے جو توسل سے انکار کرتے ہیں، جن کو وہابیت کا نام دیا گیا ہے، نہیں تو 100% میں سے 90% لوگ اہل بیت سے توسل کرتے ہیں۔
بہت سے لوگ توسل کو چونکہ سمجھ نہیں پاتے، وہ اللہ کی مصلحت کو نہیں سمجھ پاتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں یا تو ہم خود انجام دیں یا پھر ڈائریکٹ اور مستقیماً پروردگار عالم سے چاہیں، جبکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ہم نے کچھ لوگوں کو، کچھ ہستیوں کو قرار دیا ہے، تم ان سے وسیلہ اور ان سے توسل اختیار کرو تاکہ تم اپنے مشکلات کو، اپنے پریشانیوں کا حل تلاش کر سکو۔ اور مشکلات میں انسان کسی دور، چونکہ ذات الہی ایک ایسی ذات ہے جو سامنے آ نہیں سکتی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جس سے توسل کر رہا ہے وہ سامنے ہو اور اس سے وہ اپنی مدد حاصل کر سکے، اپنی مشکلات کو حل کرا سکے۔
میں سمجھتا ہوں یہ جو توسل کو انکار کرتے ہیں اور شرک قرار دیتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو وہابیت سے متمسک ہیں اور جو اہل بیت کے معتقد نہیں ہیں، ان کے انکار کرتے ہیں۔
ناظرین اکرام، پروگرام اوپن ٹاک میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر بڑی اہم گفتگو ہوگی انشاءاللہ آج بھی وسیلے کے حوالے سے، اور آج ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ کون کون سے مذاہب اسلامی ایسے ہیں کہ جو وسیلے کے قائل ہیں، یعنی کتنے مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جو وسیلے کو قبول کرتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ یہ افراد جو وسیلے کے یا شفاعت کے مخالفین میں سے ہیں، یہ کتنے مختصر ہیں، اور یہ ایک فرقہ ہے صرف جو اس کا وسیلے کا مخالف ہے، اور ایک فرقہ پھر پورے جہان اسلام کو، پورے عالم اسلام کو کافر قرار دیتا ہے اور ان کے بارے میں اس طریقے سے حکم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ فہم مشرکون شرکن اکبر، یعنی یہ جتنے بھی وسیلے کے قائل ہیں یہ تمام کے تمام مشرک ہیں، اور انہوں نے شرک اکبر اختیار کیا ہے۔ یخرج من ملت الاسلام، ان کے نظریے کے مطابق، یعنی دوسرے تمام مسلمان جو وسیلے کے قائل ہیں وہ ملت اسلام سے خارج ہیں۔ فلا یحل ان نزوج المسلمات، اور جائز نہیں ہے مسلمات، اور یہ جائز نہیں ہے کہ ہم مسلمات، یعنی جو مسلم خواتین ہیں، ان کی ان سے تزویج کریں، ان کی ان سے شادی کریں۔ ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائهم، اور ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی عورتوں سے شادی کریں، یعنی نہ ہم بیٹی ان کو دے سکتے ہیں نہ بیٹی ان سے لے سکتے ہیں. وَلَا يَحِلُّ لَنَا أَنَّا أَكْلَ مِن ذَبَائِحِهِمْ, اور ہمارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ جو ان کے ذبیحے ہیں, جو یہ قربانی کرتے ہیں یا ذبح کرتے ہیں, اس کا گوشت کھا سکیں. یعنی آپ دیکھیں, یہ ایک فرقہ جو سلفی فرقہ ہے, جو وہابی فرقہ ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام دائرۂ اسلام سے خارج ہیں, نہ ہم ان کے یہاں بیٹی دے سکتے ہیں, یعنی نہ اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر سکتے ہیں, نہ ان سے بیٹی لے سکتے ہیں, نہ ہم ان کے ذبیحے کو کھا سکتے ہیں, ان کے یہاں کے گوشت کو کھا سکتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ان کی جان بھی ہمارے لیے حلال ہے, ان کا مال بھی ہمارے لیے حلال ہے. اور اسی کے نتیجے میں آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے, اور وہ ذوات مقدسہ کہ جن کے لیے خداوند عالم نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو تم وسیلہ قرار دو میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے, ان کے اوپر بھی کتنے ظلم ہوتے ہیں. آج دیکھیے, ان کی قبور کو منہدم کیا جاتا ہے. جنت البقیع, جس میں صرف ہمارے یعنی امام معصومین ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبریں نہیں ہیں, بہت سے اجلہ اصحاب جو بزرگ صحابہ کرام ہیں ان کی قبریں وہاں پر ہیں, ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں, لیکن ان تمام کے ہوتے ہوئے بھی جنت البقیع کو منہدم کیا گیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آتے ہیں دوسرے مسلمان, یعنی ان کے علاوہ دوسرے مسلمان, اور وہ وسیلہ قرار دیتے ہیں. اور چونکہ وسیلہ قرار دیتے ہیں, اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ مثلا یہ تمام کے تمام اسلام سے خارج ہیں, ان چیزوں کو منہدم کر دیا جائے. پھر دوسری قبور کو بھی وہ اسی طرح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں تمام قبور کو مٹا دو, ان کو منہدم کر دو, چونکہ یہ شرک کا ذریعہ معاذ اللہ بنتی ہیں, جبکہ یہ شاعر الہی میں سے ہیں, اور شاعر الہی کا احترام کرنا یہ ایمان کی علامت ہے. ناظرین, آج بھی ہماری بہت اہم گفتگو ہوگی وسیلے کے حوالے سے. انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, اور اس پروگرام میں بھی انشاءاللہ ہماری ہمراہی فرما رہے ہیں جناب مولانا ذاکر حسین طاہری صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے, لیکن انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. قبلہ, السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قبلہ, بہت شکر گزار ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اسٹوڈیو تشریف لائے, پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں.
ہم بھی اپنی جگہ آپ کا اور تمام ناظرین کا, یا جو تمام حاضرین ہیں ان سب کا شکر گزار اور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تحمل کیا, ہماری گفتگو کو سنا, کہ انشاءاللہ کے مفید واقع ہوئی ہو.
انشاءاللہ. قبلہ, اجازت دیجئے میں حاضرین سے بھی کچھ گفتگو کروں. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ تمام حاضرین کے بھی کہ آپ نے دعوت قبول فرمائی ہماری اور اسٹوڈیو تشریف لائے اور پروگرام میں شرکت کی, بہت شکر گزار ہیں. قبلہ, بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی ہماری, اس سے پہلے بھی جو ہمارے کچھ پروگرام ہوئے ہیں وہ وسیلے کے حوالے سے تھے, اور موضوع بھی بہت اہم ہے واقعی, اس پر جتنی گفتگو ہو کم ہے, لیکن آج بھی جو گنجائش ہوگی پروگرام میں اسی موضوع کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تو آج سب سے پہلا ہمارا سوال تو یہ ہے کہ کچھ آپ ان مذاہب اور مکاتب فکر کی طرف اشارہ کیجئے جو وسیلے کے قائل ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وبہ خیر المعین. جہاں تک مذاہب اسلامی کا تعلق ہے,
جی,
اب جتنے بھی مکاتب فکر پائے جا رہے ہیں, اب وہ کلامی ہوں,
جی,
فقہی ہوں, حدیثی ہوں, جتنے بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس جو مکاتب فکر پائے جا رہے ہیں یا باب عقائد میں ہیں,
جی,
جن کو ہم مکاتب کلامی کے نام سے یاد کرتے ہیں,
جی,
معتزلی ہیں, اشعری ہیں, اور مذہب برجستہ ترین مذہب امامیہ ہے.
جی,
آپ ان تمام مذاہب کلامی کے اندر جا کر دیکھیں, کوئی ایک مذہب ایسا نہیں ہے جو توسل کا مخالف ہو.
جی,
بلکہ سب کے سب اپنی زندگی کے اندر توسل کے نہ فقط قائل ہیں, بلکہ عملی طور پر انہوں نے,
جی,
ایسے ایسے وسیلوں کا سہارا لیا ہے کہ جو ان وسائل کے ساتھ مل کر خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقرب ترین افراد پیش کرتے ہیں.
جی,
اور اگر فقہی اعتبار سے آپ دیکھنا چاہیں تو جتنے بھی ہیں مذاہب اربع اور ساتھ میں مذہب امامیہ یعنی مذہب جعفریہ,
جی,
چونکہ یا مالکی ہیں یا شافی ہیں یا حنفی ہیں یا حنبلی ہیں,
جی,
اور ساتھ میں مذہب پانچواں جو مذہب جعفری ہے,
جی,
تمام مذاہب, یہ مذاہب خمسہ یعنی یہ پانچوں مذاہب فقہی, جی, اعتبار سے ان میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو توسل کا مخالف ہو. لیکن ساتویں ہجری میں ایک شخص پیدا ہوا بنام ابن تیمیہ,
جی,
جس نے تمام تر مذاہب کی بنیاد کو اکھاڑ کے دور پھینک دیا,
جی,
اور ایک نیا سسٹم اس نے اپنا ایجاد کیا. البتہ اس کے پیچھے کیا سیاسی پس منظر تھا, اب اس میں ہمیں جانا نہیں ہے,
جی,
لیکن پہلا شخص جس نے آ کر تمام صحابہ کی, تمام تابعین کی, تمام مکاتب فکر کی اور تمام مذاہب کی مخالفت کی, یہ شخص تھا. ساتویں ہجری میں پیدا ہوا,
جی,
اور ساتویں ہجری کے بعد اس کے بعد پھر یہ دسویں ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب پیدا ہوا, کہ البتہ یہی قبیلہ آل سعود کے ساتھ مل کر انہوں نے آپس میں سازش کی,
جی,
اور اس سازش کے نتیجے میں اس نے کہا کہ حکومت آپ کے پاس ہو, دینی اعتبار سے ہم آپ کی سپورٹ کریں گے, مالی اعتبار سے آپ ہماری سپورٹ کریں گے. اس نے پھر آ کر ابن تیمیہ کے افکار کو دوبارہ سے زندہ کیا, اور آج جو مسلمانوں کے اندر انہوں نے مشکلات کھڑی کر دی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, اساسی ترین نقطہ جو تھا وہ اہم پہلو یہ ہے کہ دیکھیں, ایک نظام خدا کا,
جی,
اگر آپ نظام خدا کی پیروی کریں گے آپ کو عزت بھی ملے گی
جی.
آپ کو کرامت بھی ملے گی, آپ کو قرب الہی بھی ملے گا
جی.
لیکن اگر آپ نظام الہی کی مخالفت کریں گے تو یہ نہیں ہے کہ خدا تمہیں آزاد چھوڑ دے گا, ایسا نہیں ہے. اگر آپ اپنے زمانے کے ولی کی, اپنے زمانے کے معصوم کی, اپنے زمانے کے حجت خدا کی پیروی کریں گے, عزت بھی ملے گی, شرف بھی ملے گا, بلندی بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا. لیکن اگر اپنے زمانے کے حجت خدا کی مخالفت کریں گے تو آپ کو عزت کی زندگی بھی راس نہیں آئے گی. یا دوسرے الفاظ میں کہوں کہ جو خالق کائنات نے پاکیزہ ترین انسان کی ضرورت کے لیے چیز خلق کی ہے, اگر اس سے آپ اعراض کریں گے تو آپ کو ہمیشہ اچھی چیزیں نہیں ملیں گی, بری چیزوں کا آپ کو سہارا لینا پڑے گا. اس کا ایک نمونہ تاریخ کے حوالے سے, اور دوسرا یہ جو اہم ترین امت مسلمہ کے لیے واقعاً المیہ ہے. مثلا ایک شخص تھا زمانہ حضرت امیر علیہ السلام میں, حضرت امیر المومنین جب مدینہ میں خلیفہ کے طور پہ, چوتھے خلیفہ کے طور پہ منتخب ہوئے, تو بعض لوگوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے حضرت کی بیعت نہیں کی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے کہ جو جبری ہم سے آ کر بیعت لے گا.
ہاں بالکل,
نہیں کی انہوں نے بیعت نہیں کی, اور ان کو معلوم, جبکہ معلوم ہے کہ جس روش کے تحت خلفاء کا انتخاب کیا جا رہا ہے اسی روش پہ حضرت امیر علیہ السلام کا انتخاب بھی ہوا ہے
جی,
لیکن بیعت نہیں کی. لیکن ایک ایسا زمانہ آیا حجاج ابن یوسف سخفی کے زمانے میں
جی,
مدینہ سے اٹھ کر شام جاتا ہے اس کی بیعت کرنے کے لیے, اور وہ رات کے عالم میں وہاں پہ پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں اب میرے پاس فرصت نہیں ہے, سردی کا عالم تھا تو اس نے اپنا پاؤں باہر نکال دیا, کہا اسی پہ ہاتھ نہیں بڑھا سکتا, پاؤں پہ بیعت کر لو. یہ وہی ہے کہ اگر حجت خدا سے منہ موڑو گے تو پھر ایسوں کے پاؤں پہ تمہیں جھکنا پڑے گا. یہی ابن تیمیہ جس نے تمام انبیاء کے لیے کہا ہے کہ ان کے ساتھ توسل کرنا بدعت ہے, شرک ہے, دائرہ دین سے خارج ہیں, خدا نے انہی کے پیروکاروں کو ایسی مرض میں مبتلا کیا. کیا ہوا کہ یہ جب مرا, مرنے کے بعد اس کے غسل کا پانی جو تمام مذاہب فقہی کے اندر یہ کہ نجس ہے, کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جو مردے کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے غسل کا پانی
جی
پاک سمجھا جاتا ہو, کسی مذہب میں نہیں ہے
جی.
اسی کے غسل کا بچا ہوا پانی جو اس کے پیروکار تھے انہوں نے تبرک کے طور پہ بانٹا,
اللہ
اور تبرک کے طور پہ اس کو پیا گیا
جی.
یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ توسل کرنا جائز نہیں ہے,
اور یہ
پیغمبر کے تبرکات کے ساتھ تمسک کرنا جائز نہیں ہے
جی.
ظاہر سی بات ہے جب پاکیزہ وسیلے سے منہ موڑو گے تو ایسے ایسے نجس شخصیات کے نجس پانی سے تمہیں پلایا جائے گا. یہ دنیا کا حصہ ہے, خوب آخرت میں تمہارے لیے عذاب علیم انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. اور یہ واقعا لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ شخص جو آج کل تمام انبیاء کو اور تمام معصومین کو تمام حجج الہی کے ساتھ توسل اور تبرک کو جائز قرار نہیں دیتا اور اس کے پیروکاروں کو خدا نے اسی مرض میں مبتلا, یعنی یہ قانون الہی ہے کہ اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں باطل چھوڑ دے گا, نا پھر تمہیں باطل کے منہ میں جھونک دیا جائے گا. اور اگر حوالے کے طور پہ ہمارے ناظرین یا ہمارے حاضرین اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو بھی عرض کر دوں, ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 210, البتہ مختلف چاپ ہیں. اگر آپ وہاں پہ خود البدایہ والنہایہ میں شخصیات کے نام سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے حالات زندگی, وہ جب لکھ کے یا وہاں تلاش کرنا چاہیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ابن تیمیہ سن 7 ہجری کے اندر جو پیدا ہوا ہے, 7ویں ہجری میں, اس کے حالات کے وہاں بڑی تفصیل. اچھا اتفاق یہ کہ یہ کون ہے ابن کثیر, یہ خود سلفی ہے
جی, بالکل
عقیدے اور مذہب کے اعتبار سے خود سلفی ہے اور کتاب بھی تحریر کر رہے ہیں, اور یہ اس لیے تحریر کر رہا ہے کہ ابن تیمیہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے کہ کتنا عظیم تھا کہ اس کے غسل کے پانی کو تبرک کے طور پہ لوگوں کے اندر بانٹا گیا. یہ عجیب نہیں ہے مسلمانوں کے لیے
بالکل
کہ وہ جو اولیاء الہی سے معصومین سے کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی توسل نہ کرو
جی,
اب وہ کس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے. اور یہ ایسا شخص ہے کہ آپ اگر فرصت نہیں ہے
جی,
تاریخ کے اندر تمام مکاتب فکر نے اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے
جی,
جو سب کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے رہا ہے
وہ خود دائرہ اسلام,
وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ تمام ہر زمانے کے جو جید علماء تھے انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے, حتیٰ سن 7ویں ہجری کے علماء کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں وہاں پہ سب نے کہا ہے کہ اس کا دین اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے, یہ معاند ہے
جی,
یہ دشمن رسول کا, یہ دشمن صحابہ کا, اور یہ چاہتا ہے صرف اپنا سکہ منوائے, اور اس کے مقابلے میں پیغمبر صحابہ اجلہ اصل ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
بالکل, بہت شکریہ حضور, اجازت دیجیے یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے, اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہمارے مہمان کی طرف سے، بہت اچھا نقطہ میں ہمارے مہمان نے بیان کیا کہ اگر خداوند عالم کی اطاعت کرو گے، اگر اس کی اتباع کرو گے، اگر اس کے بھیجے ہوئے جو اولیاء ہیں، جو انبیاء ہیں، جو ائمہ طاہرین ہیں، جو سلسلہ خداوند عالم نے ہدایت کے لیے قائم کیا ہے، اگر ان کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے تو تمہیں بھی عزت ملے گی، لیکن اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی گستاخی کی گئی تو پھر تمہاری زندگی میں بھی عزت نام کی کوئی چیز نہیں رہے گی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں پر مختصر سی رپورٹ دیکھتے ہیں جس میں آپ کے نظریات بیان کیے گئے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔
آپ کی نظر میں توسل کرنا کیسا ہے؟
ہماری نظر کا جہاں تک تعلق ہے تو انسان ظاہر سی بات ہے کہ اپنی مشکلات میں، اپنی پریشانیوں میں، اپنے امور میں، اور جہاں تک انسان اکیلا کام انجام نہیں دے سکتا اور پھر اکیلا انسان کام انجام دے بھی نہیں سکتا، یہ ایک اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسان تنہا نہ ہے اس دنیا میں، وہ تمام لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے، لہٰذا تمام لوگوں کے ساتھ ہم مل بانٹ کے کام کریں، اور ان سے کہنا چاہیے کہ پریشانیوں میں، اپنی مشکلات میں، اپنی ضرورتوں میں ہم ان کو بلائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کی مشکلات کو دور کریں، وہ ہماری مشکلات کو دور کریں۔
ہماری نظر میں توسل کرنا بعین ہی، میں سمجھتا ہوں بعین ہی اپنے نزدیک عبادت بھی ہے اور بارگاہ خداوندی میں جائز ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی پروردگار عالم فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان تم تقوی اختیار کرو اور ان کو تلاش کرو کہ جو تمہارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں اور جو تمہیں پریشانی سے نجات دلا سکتے ہیں۔ تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اس کرۂ ارض پر، وہ دنیا کا مسئلہ ہو یا آخرت کا، انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے یعنی انتقال کرنے تک، ہر جگہ پر جو مددگار اور مونس ثابت ہوئے ہیں وہ اہل بیت طاہرین ہی ہیں، اور ان کو توسل بنانا عبادت ہے، اور ہماری نظر میں نہیں بلکہ پوری کائنات کے جو مسلمان ہیں، جو اہل بیت سے متمسک ہیں، ان کو وسیلہ بنانا وہ عبادت سمجھتے ہیں۔
ہماری نظر میں توسل اختیار کرنا کمال کی منزل کا باعث ہے، اس لیے کیونکہ ہر وہ شے جو ہمیں خدا سے قریب کر دے، وہ شے جو ہے جائز ہے، اور اس شے کو ہمیں وسیلہ قرار توسل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ کی قربت حاصل کریں، کیونکہ انسان اللہ کی قربت حاصل کرنے تمام عبادات کرتا ہے، تمام، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے توسل کرے، توسل کے ذریعے وہ کمال کی منزل تک پہنچ سکتا ہے، کمال کی منزل پہ پہنچنے کے لیے اسے اللہ کی قربت حاصل کرنی ہوگی، اور اللہ کی قربت توسل کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور توسل ضروری ہے ہمارے لیے، وہ لازم ہے۔
دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، مختصر سی، اگر ہم سفر کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، یعنی ہم سفر اختیار کر رہے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے تو ہمیں سواری کی تلاش کرنا ضروری ہے، سواری درکار ہے، یا ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں یا لکھنا چاہ رہے ہیں تو روشنی کی ضرورت ہے، دریا بیچ میں آ رہا ہے یا کوئی ندی ہے اس کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہے یا پل کی ضرورت ہے۔ تو عزیزو توسل کرنا اللہ کے نزدیک اور اہل بیت طاہرین کے نزدیک اور مجھ جیسے خاطی انسان کے نزدیک عبادت ہے اور جائز ہے شرعی طور پر۔
ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ آپ نے دیکھا اب تک بڑی اہم گفتگو ہوئی ہمارے مہمان کی طرف سے۔ سب سے پہلا نقطہ جو ہمارے مہمان نے یہ بیان کیا کہ پوری دنیا اسلام، پورا عالم اسلام اس بات کے اوپر متفق ہے کہ توسل جائز ہے، یعنی ہم انبیاء الہی کو، ہم اولیاء الہی کو، ہم ائمہ معصومین کو، اور خداوند عالم نے جن کو اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے وسیلہ قرار دیا ہے، ان کا وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں۔ صرف ایک مذہب ایسا ہے جو ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں یا یہ محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں، یہ صرف ایسے ہیں کہ جو توسل سے منع کرتے ہیں، جس کو آج سلفی اور وہابی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے پھر ان کی چیزیں جو ہیں وہ خود انہی کے سامنے آئی ہیں، یعنی یہ جو کہتے ہیں جو توسل کے منکر ہیں کہ ہم نبی سے توسل نہیں کر سکتے اور یہ شرک ہے، نبی خدا سے توسل کرنا، اولیاء الہی سے توسل کرنا شرک ہے، تو پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ خود ان کے ماننے والے ایسی چیز سے توسل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ جو نجس چیز ہے۔ کون سی چیز؟ یعنی انسان کے میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو وہ پانی نجس ہوتا ہے، تو جب خود محمد یہ ابن تیمیہ جب مرتا ہے تو اس کے جو چاہنے والے ہیں، اس کے جو ماننے والے ہیں، اس پانی سے توسل کرتے ہیں اور اس کو تبرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس سے اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ تو یہ خداوند عالم کی طرف سے یہی نمونہ تھا کہ تم ہمارے رسول کے توسل کا انکار کر رہے ہو، ہم تمہیں ایسی جگہ مبتلا کریں گے کہ جس سے بری کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین یہاں پر آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بہت سے حاضرین موجود ہیں، ان میں سے دیکھتے ہیں ان کے کچھ سوالات ہیں اور پھر ان کے جوابات اپنے مہمان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ جی قبلہ، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے حاضرین کی خدمت میں چلتے ہیں، ان کے سوالات دیکھتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
میں سلمان حیدر۔ ماشاء اللہ بہت عمدہ گفتگو چل رہی ہے اور ہم نے بھی اس سے کافی فیض اٹھایا۔ اگر یہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسلامی کوئی شخصیت ایسی ہے جس نے توسل کا سہارا لیا ہو؟ اس کی طرح سے وضاحت کوئی نمونہ پیش کر دیں۔
جی بالکل، یہ ایک اصل میں خود بہت اچھی دلیل ہو جائے گی توسل جواز پہ، اگر کسی شخصیت نے سہارا لیا ہو۔
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت سوال ہے۔ خوب، ایک بہت بڑی شخصیت مذاہب اسلامی میں مالک ابن انس کی ہے، جو فقہی اعتبار سے ایک مذہب اس کی طرف منسوب ہے اور مالکی اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ خود مالک نقل کرتے ہیں کہ میں منصور دوانکی کے ساتھ مدینہ کی سرزمین پہ پیغمبر اسلام کی زیارت کے لیے گیا، اور جب میں زیارت میں مصروف تھا تو دیکھا کہ منصور دوانکی بڑی اونچی اونچی آواز میں گفتگو کر رہا ہے۔ تو مالک کہتا ہے کہ میں نے منصور کو مخاطب کر کے کہا کہ اے منصور، تمہیں قرآن کی آیت یاد نہیں ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو دھیما کر لو، جب پیغمبر کے حضور میں آؤ تو آپ کی آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ اور جیسے ہی مالک نے منصور کو ڈانٹا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا، اور اس کو بھی پتہ تھا اور مالک کو بھی پتہ تھا کہ پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ خود بتانا چاہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی حیات اور ممات میں کوئی فرق نہیں ہے، پیغمبر زندہ ہو تو اسی ادب کے ساتھ آؤ، اور اگر پیغمبر دنیا سے چلے جائیں پھر بھی اسی ادب کا خیال رکھا جائے۔ اور عجیب نقطہ یہاں پہ یہ تھا کہ منصور مخاطب کرتا ہے مالک کو اور کہتا ہے کہ مالک، میں چاہتا ہوں کہ خالق کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام کی ذات کو وسیلہ قرار دوں، تو کیا کام انجام دوں کہ جس کی وجہ سے اللہ میری حاجت کو قبول کر لے؟ عجیب بات ہے۔
بالکل۔
کیا کہتا ہے کہ آیا میں اپنی جب دعا مانگ رہا ہوں تو میں اپنے چہرے کو پیغمبر کی ذری کی طرف رکھوں اور قبلہ کی طرف پشت کر کے کھڑا ہوں، یا نہ پشت کر لوں ذریح کی طرف پیغمبر کی قبر کی طرف
اور
قبلے کی طرف رخ کر لوں؟ مالک نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے منصور، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری دعا مستجاب ہو اور پیغمبر تیرے لیے وسیلہ بن جائیں تو تو اپنے چہرے کو پیغمبر کی ذریح کی طرف کر اور اپنی پشت کو قبلہ کی طرف کر۔ تو یہ شخصیت ہے اسلامی، اور اسلامی شخصیت کے اندر یہ اس نے نمونہ بتایا کہ جب پیغمبر کے حضور میں
عظمت کا بھی اعلان
کیا ہے،
ہمارے
پیغمبر کی کتنی عظمت،
قبر کی کتنی عظمت ہے،
قبر کی کتنی عظمت ہے، قبر پہ آ کے توسل کر رہا ہے۔ یہ ایک نمونہ۔ دوسرا نمونہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، خلیفہ دوم کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر، یعنی مدینہ کی سرزمین پہ قحط پڑ گیا، اور قحط کی وجہ سے مسلمان نابود ہو رہے تھے۔ ایک صحابی اٹھا اور اس نے کہا، بھائی اگر چاہتے ہو اس قحطی سے نجات پیدا کرو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہا آؤ قبر پیغمبر کے ساتھ توسل کرو۔
اللہ اکبر۔
اور وہ اٹھ کے آتا ہے، اور اٹھ کے آنے کے بعد وضو کر کے، نماز پڑھ کے، پیغمبر کی قبر پہ آ کے توسل کر کے کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا۔ اے رسول اللہ، آپ وسیلہ بنے، آپ استسقا کریں، آپ اللہ سے بارش کو طلب کریں، ورنہ آپ کی امت ہلاک ہو جائے گی۔ یہ کون سا نمونے؟ خود خلیفہ دوم کے زمانے میں صحابی پیغمبر ہے آ کر یہ توسل کا سہارا لے رہا ہے اور وسیلہ بنا رہا ہے پیغمبر کی قبر،
انتقال کے بعد،
اور وہ بھی انتقال کے بعد، پیغمبر اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور کس نے نقل کیا اس مطلب کو؟ عسقلانی نے نقل کیا فتح الباری میں، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری، اس کے اندر جلد دوم میں آ کر یہ نقل کرتا ہے کہ یہ واقعہ موجود ہے خلیفہ دوم کے زمانے۔ اب سوال یہ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اگر آپ خلیفہ دوم کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں کہ ہیں مسلمانوں کے خلیفہ دوم، اور ان کے زمانے میں ایک صحابی آ کر پیغمبر کی بارگاہ میں آ کے توسل کرتا ہے، تو نہ خلیفہ دوم اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتا ہے،
نہ دوسرے صحابہ
اس پہ کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود تعلیمات کو پیغمبر اسلام سے لیا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کی تعلیمات میں یہ کام شرک ہوتا تو فوراً صحابہ وہاں پہ اس کو ٹوکتے، بھائی تم کیا کام کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔
بس اس قسم کی بالکل بہت
شخصیات ہیں اور نمونے بہت سے۔
بہت اچھا جواب تھا قبلہ۔ ایک سوال اور ہمارے جو یہ حاضر ہیں پروگرام میں، یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے ایک سوال، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے۔ جی بسم اللہ۔
السلام علیکم قبلہ، میرا نام دانش حسینی ہے. قبلہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر وسیلہ اور توسل کرنا یا وسیلہ قرار دینا شرک ہے تو پھر معیار عبادت کیا ہے آخر؟
جی بالکل، یہ ان کی طرف سے
خوبصورت سوال ہے. یہ عموماً یہی کہتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کرتے ہو تم شرک کے در عبادت کے قائل ہو رہے ہو. کسی کو وسیلہ بنا لیا گیا تم مشرک ہو گئے، تم اس کی عبادت کر رہے ہو. جب کسی کے سجا کے تبرک کے طور پہ کسی چیز کو اپنا کہتے ہیں جی فوراً. اب سوال یہ کہ امت مسلمہ کے لیے جو معیار قرآن نے دیا ہے اس پہ آئیں جو قرآن سب کے لیے متفق ہے اور جس حقیقت کو خود قرآن بیان کر رہا ہے. اب ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں، سورہ مبارکہ انعام آیت نمبر 102 میں خالق کائنات نے عبادت کا معیار قرار دیا ہے. چونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ عبادت کا معیار پتہ نہیں ہوتا، جیسے ہی تھوڑا سا جھکے کسی کے احترام میں کہا تم مشرک ہو گئے.
جی
جھک کر اگر گھٹنوں تک چلے گئے تو کہا تم تو بدترین مشرک ہو گئے. قرآن نے معیار ذکر کیا ہے. آیت ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدوہ.
جی
کا ہر معبود جس کے سامنے تم جا کے جھکتے ہو اس کے اندر تین خصوصیات ہونی چاہیے.
جی
اگر یہ تین خصوصیات کے ساتھ آ کر خضوع اور خشوع کرتے ہو تو تمہیں عابد مانا جائے گا اور اس ذات کو معبود مانا جائے گا. پہلا کہ وہ اس کو اللہ مانو،
جی
الوہیت کا عقیدہ پیدا کرو جس کے سامنے جھک رہے ہو. دو، ربوبیت کا عقیدہ اس کے بارے میں رکھو کہ وہ رب بھی ہے.
جی
اور تیسرا خالق و کل شے، کل کائنات کا خالق وہ ہو. اگر یہ تین عقیدے آپ کے ذہن میں ہوں اور ان تین تصورات کے ساتھ کسی ذات کے سامنے جھکتے ہیں وہ آپ کا معبود ہوگا اور آپ اس کے عابد شمار ہوں گے. اب آئیں امت مسلمہ سے آپ ایک سوال کریں کہ وہ جس کی بارگاہ میں جاتے ہیں اس کو اللہ مانتے ہیں، اس کو رب مانتے ہیں
بالکل،
یا اس کو خالق مانتے ہیں، یا کچھ بھی نہیں مانتے ہیں، نہ اللہ ہے نہ رب ہے نہ خالق ہے بلکہ اللہ کا مقرب بندہ ہے. خوب آئیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کریں اور قرآن نے جو معیار ذکر کیا ہے عبادت کا اور معبود کا، کہا معبود کے اندر تین خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ پورے قرآن میں میں نے نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کی ہے اور 20 آیات اسی طرح سے ہیں جہاں پہ خالق کائنات نے متعدد آیات میں کہا کہ میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، میں خالق ہوں، پس میری عبادت کرو. بس عبادت کا معیار ان تین چیزوں کے اندر پوشیدہ ہے. جس ذات کے سامنے جھکو اس کو اللہ مانو، اس کو رب مانو اور اس کو خالق علی الاطلاق مانو.
جی
ان تین خصوصیات کے ساتھ اگر کسی کے سامنے خضوع اور خشوع کرتے ہیں، جی چاہے گھٹنوں تک آئیں، چاہے زمین پہ گر جائیں، چاہے سر کو ہلا دیں، سب شرک ہو جائے گا. لیکن اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ بے شک گھٹنوں تک چلے جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھک جائیں، یہ خضوع خشوع ہے، نہایت ادب ہے، نہایت احترام ہے، لیکن عبادت نہیں ہے.
جی قبلہ بہت شکریہ، ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات تھے ہمارے حاضرین کی بھی اور جوابات بھی بہت اچھے تھے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، یہیں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی تھی ہمارے مہمان کی یہاں پر، آپ نے دیکھا کہ بڑے اچھے مطالب ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کیے اور کچھ نمونے پیش کیے اس حوالے سے کہ خود یعنی تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سی اسلامی شخصیات ہیں جنہوں نے وسیلہ قرار دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اور آپ کی قبر مطہر کو وسیلہ قرار دیا ہے. اسی طریقے سے ہمیں ملتا ہے کہ خود ہمارے معصومین علیہ السلام کے لیے کہ بہت سی اسلامی شخصیات، بہت سے جو جید علماء گزرے ہیں انہوں نے وسیلہ قرار دیا. میں ایک مثال آپ کے سامنے یہاں پیش کروں، خطیب بغدادی جو بہت مشہور عالم دین ہیں اہل سنت کے، وہ لکھتے ہیں کہ ابو علی خلال یہ بھی بڑی مشہور شخصیت تھی، یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ما ہمنی امر فقصدت تو قبر موسی بن جعفر فتوصلت به الا سهل الله تعالی لی. یہ کہتے ہیں ابو علی خلال کہ جب بھی کوئی مشکل امر ہمارے سامنے پیش آتا تھا، جب بھی کوئی اہم ہمارے لیے مشکل ہوتی تھی تو ہم موسی بن جعفر، حضرت امام موسی بن جعفر، حضرت امام موسی بن کاظم علیہ السلام کہ ان کی قبر کا یعنی قصد کرتے تھے، وہاں جاتے تھے ہم اور فتوسل تو بھی اور ہم ان سے توسل کرتے تھے، ان کو وسیلہ قرار دیتے تھے خداوند عالم کی بارگاہ میں اور خداوند عالم ہماری مشکل کو آسان کر دیتا تھا. تو ایک مسئلہ یہ. دوسرے ابن حبان جو ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ اور ایک بڑی عظیم شخصیت ہے رجال کے طور پر بھی، وہ کہتے ہیں کہ امام علی ابن موسی رضا، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی قبر کو میں ہمیشہ وسیلہ قرار دیتا تھا اور جب میں طوس میں تھا تو ان کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے جایا کرتا تھا اور بہت کچھ بیان کر کے امام کی قبر کے بارے میں کہ مجھے بہت کچھ وہاں سے حاصل ہوا، جب بھی کوئی مشکل ہوتی تھی میں امام رضا کی قبر پر جاتا تھا، وہاں دعا کرتا تھا. آپ دیکھیے یہ علماء ہیں جو توسل کر رہے ہیں. آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اماتن اللہ علی محبت المصطفیٰ و اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وعلیہم اجمعین، یہ ابن حبان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں محبت مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر، واہل بیتہ اور آپ کی آل پاک کی محبت پر اس کائنات سے ہمیں اٹھائے، کہ خداوند عالم درود بھیجتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر بھی۔ تو دیکھیے علماء کرام جو یعنی پورے جہان اسلام کے عالم اسلام کے علماء ہیں، انہوں نے توسل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور اہل بیت اطہار سے بھی۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام ہمارا پسند آیا ہوگا۔ ہم اپنے پروگرام کو یہیں پر روکتے ہیں۔ قبلہ آپ سے بھی یہیں پر خدا حافظی کریں گے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ اسی طریقے سے آپ تمام حاضرین کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ پروگرام میں رہے، یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ تھے، بہت شکر گزار ہیں آپ کے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے انشاءاللہ۔ اور یہاں چونکہ وقت اختتام کو پہنچا، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔